الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے آخر پہ جو دعا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو تلقین فرمائی تھی اس کے ضمن میں ایک آیت کریمہ کا تذکرہ بھی ملتا ہے، وگرنہ مستقلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نماز کے آخر پہ کسی قرآنی آیت کی تعلیم دی ہو یہ نہیں ہے۔ اب یہ دعا اوپر سے چلتی چلی آتی ہے اور انہیں یہ تلقین فرمایا کہ نماز کے آخر پہ جو دعا مانگیں اسے یہاں سے شروع کریں کہ اللہم انی اسألوکا، اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، من الخیر کلہی، ہر وہ چیز جو خیر پر مبنی ہے، جو کچھ کہ میں جانتا ہوں اور جو کچھ کہ میں نہیں جانتا۔ تو اس لیے علل اطلاق خیر کی دعا سے چلتے چلتے پھر آخری حصے میں فرمایا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا، اللہ اس دنیا میں بھی بھلائی نصیب فرما اور آخرت میں بھی بھلائی نصیب فرما۔ خیر کس چیز میں ہے یہ اللہ جانتا ہے، اور خیر کس چیز میں ہے کبھی فرد بھی جانتا ہے۔ فرد جس چیز کو خیر سمجھتا ہے اسے اس کا انجام یقینی طور پہ معلوم نہیں ہوتا، اور جس چیز کو انسان شر جانتا ہے اس کا انجام بھی یقینی طور پر اسے معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات اس کے لیے اسے خیر بنا دے یا شر بنا دے یہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ کیا چیز اس کے لیے کس چیز کا باعث اور موجب بنے گی۔ چنانچہ ہر چیز آزمائش ہے، تو جس بچے کی پیدائش پر بہت خوش ہوتا ہے وہ اسے لے ڈوبتا ہے اور کفر کی تلقین کرتا ہے، اور جس کی پیدائش سے وہ گھبراتا ہے بیٹی سے، کوئی نہیں جانتا کہ اللہ نے اس میں کتنی خیر رکھی ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں ایک آدمی مستحق ٹھہرے گا دوزخ کا، اور جب جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو اس کی بیٹیاں جو جنتی تھیں چمٹ جائیں گی اپنے والد سے، اور ایک بیٹی بھی چمٹ جائے گی اور اللہ سے اصرار کرے گی کہ پروردگار میرے والد کو میرے ساتھ بھیج دیں، تو آپ نے فرمایا تمہاری بیٹیوں کی وجہ سے تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اب آدمی کیا سمجھتا تھا اور اس کا انجام کیا نکلا؟ تو انجام کار اللہ کے قبضے میں ہیں، یہ سب چیزیں آزمائش ہیں، بیٹے بھی آزمائش ہیں اور بیٹیاں بھی آزمائش ہیں، اور مال و دولت بھی آزمائش ہے، اور زمین اور گاڑیاں اور ہر چیز آزمائش ہے۔ کوئی لمحہ انسانی زندگی کا نہیں ہے جو آزمائش سے خالی ہو۔ اللہ نے کہا لنبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے یہ سب کچھ اس لیے رکھا ہے کہ یہ دیکھیں، تمہیں جانچیں کہ تم میں کون آدمی خیر کے کام کرتا ہے۔ سب سے بہترین عمل کیا کون کرتا ہے؟ بہترین عمل یہ کرتا ہے کہ مسجد کا خیال رکھتا ہے، پانی کا خیال رکھتا ہے، جمعہ ہے، صفائی اور خوشبو کا خیال رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو مسجد کے اعمال میں لگا ہوا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خیر ان سے پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ تم خیر کی بات کرو، اچھائی کی، یا پھر خاموش زندگی گزارو، یہ خیر۔ ایک آدمی سے پوچھا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، اس نے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرمایا کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھو، یہ خیر ہے۔ اسے کہا، اللہ کے رسول اور بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ امسک لسانک، غصے میں زبان نہیں کھولنی، غصے میں گفتگو نہیں کرنی، یہ خیر ہے۔ اسے تیسری مرتبہ پوچھا، پھر اسے فرمایا کہ جب غصہ آ جائے تو پھر چپ رہنا ہے، یعنی حالت بدل لینی ہے، فرمایا یہ خیر۔ ہر آدمی کے خیر کے مدارج دوسروں سے مختلف ہوا کرتے ہیں، اس لیے خیر کس درجے کی ہوتی ہے، کس کے پاس ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے کہ خدا کس کو خیر کے ساتھ سرفراز فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، من نشا فی عبادت اللہ، اور جس شخص نے اپنی جوانی خدا کی عبادت میں جد و جہد میں گزاری اور اپنے آپ پہ قابو پانے میں گزاری، قیامت میں وہ اللہ کے عرش کے نیچے جگہ دیا جائے گا، جبکہ عرش کے علاوہ کہیں کوئی سایہ نہیں ملے گا۔ اب اس کے لیے بتا دیا کہ یہ خیر۔ اس لیے زندگی میں جو چیزیں طے کرنے کی ہوتی ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اصولی فیصلے کوئی بھی آدمی جب کرتا ہے تو اصولی فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنا، بس قصہ ختم اور چھٹی ہوئی۔ میں ہمیشہ خیر کے کام کروں گا اور لوگوں کے لیے میں ہمیشہ خیر کا باعث بنوں گا اور میں شر میں حصہ نہیں لوں گا۔ بس ایک مرتبہ فیصلہ کر لیا، اب زندگی بھر اس پہ عمل کرتا رہے، وگرنہ شر بھی ہے اور خیر بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کلن نمد ہاؤلائی، ہم لوگوں تم میں سے ہر آدمی کو آسانیاں دیتے ہیں جو اللہ سے آخرت طلب کرتا ہے، اس کی وہ اولا، اور انہیں بھی، وما کان عطا ربک محظورا، اور تیرے پروردگار کی دی ہوئی ڈھیل پر، اس کی دی ہوئی مہلت پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ ہا اولا وہا اولا، ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تم میں سے کچھ ہمارے ساتھ کفر کرتے ہیں لوگ، کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں، کھلی چھٹی ہے، جو مرضی کرو، کوئی تمہیں روک ٹوک نہیں ہے، اس کو کر لو، اس کام کو نہیں کرتے تو اس کو کر لو۔ اختیار دیا ہے انسان کو، اسی لیے اللہ سے دونوں جہانوں میں خیر مانگتے رہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کی بات ترمذی میں آتی ہے ارشاد فرمائی، عرض کیا گیا اللہ کے رسول کیا مانگے، تو آپ نے فرمایا دو چیزیں اللہ سے مانگا کرو، ایک عافیت کہ اللہ خیر رکھے، ایکسیڈنٹ سے، حوادث سے، ذہنی پریشانیوں سے، تکالیف سے اللہ بچائے، ایک، اور دوسرے فرمایا یقین مانگو، اللہ کی ذات کا یقین، اس کے بھروسوں کا، اس کے وعدوں کا یقین کہ جو اس نے کہا ہے یہ ہو کر رہے گا، میں دیکھنے والا ہوں یا نہ ہوں، یہ جو اس نے کہا ہے نا یہ قطعی اور حتمی بات ہے، وہ کیا کرے گا، کیسے کرے گا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا پروردگار بہت باریک چالیں چلتا ہے، جیسے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جن کو بھائی پھینک آئے تھے مرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے یہاں مصر میں حکمرانی دے دی، ان ربی لطیف، میرا پروردگار بہت باریکی سے کام کرتا ہے، خبر ہی نہیں ہوتی کسی۔ اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی کی صفات کو سوچنے کی دعوت دیتے رہے، اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں انہیں پڑھتے رہنا چاہیے، خدا کے 99 نام، 100 سے زیادہ نام، کوئی اس کی حد متعین نہیں ہے، انہیں روز ایک مرتبہ پڑھنا چاہیے. اسی لیے سورہ ہود کو آپ پڑھیں. اس سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق جو کچھ کہا ہے انبیاء علیہ السلام کی زبانی قرآن میں اور کہیں نہیں آیا. نبی بتاتے ہیں انبیاء علیہ السلام ان ربی رحیم ودود, وہ کہتا ہے میرا پروردگار بہت رحم کرنے والا ہے اور میرا پروردگار بہت محبت کرنے والا ہے. اس کی محبتوں کا عالم ہے اور اس کی محبتیں انسان کو گھیر لیتی ہیں, چمٹ جاتی ہیں انسان کے ساتھ. اتنی محبتیں وہ دیتا ہے اور ایک چیز برداشت نہیں کرتا. وہ کہتا ہے میری محبت میں کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے, میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو. تم میری طرف ایک قدم آتے ہو, میں 10 قدم تمہاری طرف آتا ہوں. تم مجھے ایک مرتبہ یاد کرتے ہو, میں تمہیں 10 مرتبہ یاد کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے کہا کہ تم مجھے گناہگاروں کے درمیان یاد کرتے ہو اور میں پاکیزہ فرشتے اور ارواح وہاں پہ تمہیں یاد کرتا ہوں. یہ اللہ کی محبتیں, ان ربی رحیم ودود, میرا پروردگار بہت رحم کرنے والا ہے. ودود محبت کرنے والا ہے, جس سے محبت کی جاتی. اس لیے جتنے بھی لوگ دنیا میں نفرتیں پھیلاتے ہیں, چاہے وہ پیسے کے نام پہ نفرت پھیلائیں, چاہے وہ حسد کے نام پہ نفرت پھیلائیں, اور چاہے مذہب کے نام پر نفرتیں پھیلائیں, ان نفرتوں کے پھیلانے کا اور ان مذہب کی بنیاد پہ جبر اور تشدد کرنے کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا. ہمیشہ جہاں پر جبر کیا جائے گا مذہب پر, اس کا فائدہ سیکولرزم کو پہنچے. جتنا مذہب پہ جبر ہوگا اس کا فائدہ سیکولرزم کو پہنچے گا. اس لیے جو لوگ اپنی اولادوں پہ, اپنے گھروں میں, اپنے محلوں میں دین جبر کے ذریعے نافذ کرنا چاہتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہے وہ کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب ان لوگوں کو آزادی ملے گی, یہ مذہب کیا چھوٹے اور بڑے سب کو روند کے رکھ دیں گے, کوئی ادب اور تمیز نہیں رہتی. اور یہ سارا بیجا و ان کا ہے جنہوں نے نفرت کے بیج بوئے تھے. اس لیے نفرتوں کے رویے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. ابن عربی رحمت اللہ نے بحث کی ہے اور ابن عربی رحمت اللہ علیہ کو پڑھنے والے ہی نہیں رہے. ابن عربی ہیں, مثنوی ہے. ہم پورے وثوق اور یقین سے کہتے ہیں کہ خدا کی کتاب کے بعد, قرآن کے بعد دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کسی بھی زبان میں, کسی بھی مذہب میں, کوئی ٹیکسٹ, کوئی متن ایسا نہیں جو مثنوی کا مقابلہ کر سکے. کوئی چیز ہی نہیں ہے جو مثنوی کا مقابلہ کر سکے. معروم کی مثنوی ابن عربی, اور وہ فرید الدین عطار, اور چوتھے وہ علامہ اقبال. یہ سب لوگ اس بلند درجے کے آدمی تھے. فارسی اور عربی میں انہیں پڑھیں تو احساس اٹھتا ہے اندر سے کہ ابن عربی جیسا دماغ بھی کوئی پیدا ہوا تھا, اس جیسا متقی. اور مسئلہ یہ ہے کہ اس سے سارے لوگ نفرتوں کے انبار لگائے ہوئے ہیں. جی چاہتا ہے کبھی کہ ہم اس کے نظریات پہ بات کریں, ابن عربی کے اور معروم کے. انہوں نے کیا نظریہ دیا اور کس طرح کے وہ صوفی تھے. اس لیے کن لوگوں کو عرفان نظری حاصل تھا. اللہ کی معرفت کی دونوں قسمیں ہیں. ایک ہے عملاً اللہ کی معرفت, ذکر, اذکار, مراقبات, حتیٰ کہ مراقبہ ذات اور یہ ساری چیزیں. اور ایک اس سفر کے دوران جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ لکھا. یہ جو لکھا ہے نا, یہ ہے عرفان نظری. اس عرفان نظری کو جو لوگ نہیں سمجھ سکتے وہ اعتراض کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کوئی نیا, ارے یار کچھ نہیں, یہ آپ ہی کا دین ہے. اس کے عمل کے نتائج انہوں نے مرتب کیے ہیں اور دیکھے. اسی لیے ابن عربی نے مثلاً فتوحات میں یہ لکھا. انہوں نے کہا ہمارے شہر میں یہ بات پوری سننے کی ہے, ایسے نہ ہو کہ آپ میں سے کوئی آدمی آدھا سنے اور مصیبت میں پڑ جائے. انہوں نے کہا ہمارے شہر میں وہ جو شیعہ ہے, میں نے اس کو عالم روحانیت میں سور کی شکل میں دیکھا. یہ انہوں نے لکھا, ختم ہو گئی بات. اور اس پہ جو فتنہ اٹھا اہل تشیع نے ابن عربی کو کافر قرار دی. حتیٰ کہ اس تحریر کے بعد امام خمینی آئے. امام خمینی سیاسی اعتبار سے لوگ دیکھتے ہیں، لوگ یہ نہیں جانتے کہ امام خمینی نے 10 سال سے زیادہ اس معرفت کو پڑھایا ہے تہران یونیورسٹی میں. یہ جو انقلاب ایران آیا تھا اس کو لانے والے کوئی چھوٹے سے لوگ نہیں تھے. ان کے زمانے میں ان کے دوست بہاءالدین نے کہا، جب بادشاہ کے شدائد اور مصائب شدید ہو گئے تو بہاءالدین نے سمجھایا اور اس نے کہا، حضرت میں نے ایک چیز دیکھی ہے، ایران کا انقلاب ضرور کامیاب ہوگا. ان کا کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا، میں نے ائمہ اثنا عشر 12 ائمہ کو اور بڑے بڑے اولیاء کرام کو دیکھا ہے آپ کے اس انقلاب کے لیے دعا کرتے ہوئے. حتیٰ کہ خود خمینی نے پھر لکھا کہ ائمہ اثنا عشر رضی اللہ عنہم، ان کی دعاؤں سے میرا یہ انقلاب کامیاب ہوا. خمینی نے ابن عربی کو پڑھایا اور پھر خمینی نے لکھا کہ انہوں نے ایک شیعہ کو دیکھا ہے، انہوں نے صحیح قرار دیا ہے، انہیں بتایا گیا کہ یہ بہت گناہگار ہے. ایسا گناہگار کوئی سنی بھی ہو سکتا ہے؟ انہوں نے شیعت نے تو کوئی نقد رد نہیں کیا. انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا اور اس کے احوال. اس طرح کی چیزیں، یہ جو عرفان نظری ہے، اس سلسلے میں وہ ایک حدیث بھی لائے ہیں جو طبران کی روایت میں ہے. جی چاہتا ہے کبھی کہ آپ سے عرفان نظری پہ بات کریں کہ یہ ہوتا کیا. امام تھے مولانا روم، امام تھے ابن عربی، امام تھے وہ فرید الدین عطار، اور حکیم سنائی رہے جاتے ہیں. کیا کہنے حکیم سنائی کے؟ ایسے ہی نہیں، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ علامہ اقبال، میں اور ایک اور صاحب تھے، ہم تینوں جب گئے تھے شاہ افغانستان کے دورے پہ، تو میں تو فاتحہ پڑھ کے باہر آ گیا. میں نے علامہ اقبال کو دیکھا کہ حکیم سنائی پی کی قبر پہ وہ احترام میں بیٹھے نہیں، اور تقریباً آدھا گھنٹہ ہاتھ باندھ کے مسلسل روتے رہے. حکیم سنائی کوئی معمولی آدمی تھے. اسی لیے اقبال بار بار کہتا ہے کہ وہ مولانا روم میرے مرشد، مجھے یہاں لے گئے، یہاں لے گئے، یہاں لے گئے، پھر میرے مرشد مجھے جہنم میں لے گئے، مجھ سے کہا جہنم دیکھو. اقبال کیسا ہے؟ یہ سب ان کی وہ روحانی چیزیں ہیں جنہوں نے خدا کی بندگی کے دوران یہ مناظر، خواب یا کوئی بھی چیز دیکھی ہے اور انہوں نے لکھ دی ہے. اب اس پہ اعتراض کیا ہے؟ ہمارے محترم غامدی صاحب، ان کے ہر طبقے، یار آپ چلیے تو صحیح نا اس راہ میں، چلنے کے بعد آپ کے یہ جھوٹ ہے. آپ جس رستے پہ چلے ہی نہیں ہیں سرے سے، آپ اس کے نتائج کو جھوٹ کیسے قرار دے سکتے؟ ہر آدمی جو اپنے فیلڈ کے علاوہ کسی چیز پہ فتوے اور قطعی بات کرتا ہے نا، یہ یا تو پرلے درجے کا جاہل ہے اور یا پھر فرعون ہے. دونوں میں سے کے بعد تیسرا مقام نہیں رہتا. ہم سے کوئی آ کے پوچھے کہ گردے میں تکلیف ہے، کیا دوائی دیں گے؟ تو یا تو ہم پرلے درجے کے جاہل ہیں، اسے کہیں گے یہ کھاؤ اور یہ کھاؤ. یار ہمارا پیشہ، ہمارا فنی، ہم نے پڑھے ہی نہیں طب کو، میڈیکل نہیں پڑھی میں، کیوں اس پہ؟ اور یا میں پھر فرعون بن گیا ہوں کہ بچاتا ہوں کہ ہر دنیا کے علم میں مجھ سے ہی رجوع کیا جائے. غلط بات. اس کی عرفان نظری، خیال آتا ہے کہ اس کی تشریح کریں تاکہ آپ حضرات جو زحمت کرتے ہیں، اتنی دور سے آتے ہیں، آپ کا بھی حق ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم سے بھی، اور ہم خدا کی پوچھ سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں، لیکن پوچھے گا کہ یہ جو ممبر تھا، یہ جو چیزیں تھیں، کیا سکھایا تم نے اور کیا لوگ آتے تھے انہیں سنائے؟ یہ نفرتیں اس طرح سے پھیلتی ہیں. طبرانی میں روایت آئی ہے، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے محبوب پیغمبر تھے. اللہ نے صرف ایک آدمی کے متعلق کہا ہے کہ انا جعلنا کا خلیفتن فی الارض، تو زمین میں ہمارا نائب ہے داؤد. آدم علیہ السلام کے لیے خلیفہ کے لفظ استعمال نہیں کیا، یہ فرمایا ہے. وہ خلافت کا ذکر ہے قرآن میں، وہ پہلے پھر بعد میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو ہے، الگ چیز ہے. ایک شخص کو کہا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے زمین، اور اللہ کی محبتیں اتنی زیادہ تھیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے سامنے روحیں پیش کی گئیں کہ یہ تمہارے بیٹے ہیں جنہیں نبوت ملے گی، انہوں نے انہیں دیکھا اس روشن اور چمکدار چہرے کو، ان کا اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ نے کہا یہ تمہارے بیٹے داؤد ہیں علیہ الصلوۃ والتسلیم. حضرت داؤد علیہ السلام کے بہت مناقب، اور جب یہ پہلا شخص ہے یہودیوں میں بنی اسرائیل میں جن پر نبوت اور حکومت جمع ہو گئی، 600 کے قریب قبائل قبیلہ در قبیلہ انہوں نے فتح کیا اور حکومت قائم کی، آخری عمر میں پہنچ کے عرض کیا کہ اللہ آپ کا گھر بنانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں ہو سکتا، ہم اجازت نہیں دیتے. حضرت داؤد علیہ السلام بڑے پریشان، عرض کیا کہ میرے پروردگار میں نے کیا ایسا کام کر دیا جس سے آپ مجھ سے ناراض ہیں اور مسجد نہیں بنانے کی اجازت؟ تو ارشاد ہوا کہ میں ناراض نہیں ہوں، لیکن داؤد تمہارے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں. یہ حدیث صرف اس شخص کو سمجھ میں آ سکتی ہے جس کو محبوب کی جدائی کی چوٹ لگی ہو، جس کو ٹھوکریں لگی ہو نا محبت میں، اور جس کا دل محبوب کی یاد میں کبھی تڑپا ہو نا، اس کو سمجھ آتی ہے، باقیوں کو نہیں آتی. فرمایا تمہارے ہاتھ خون سے رنگے ہوں. بڑے حیران ہوئے، عرض کیا ہے پروردگار میں نے تو کبھی کسی کو نہیں مارا، یہ یہودیوں کے جو قبائل ان کی بغاوتوں کے خلاف اس سرکشی کا جو کچلا ہے وہ بھی آپ ہی کے حکم سے کچلا ہے، آپ ہی نے اجازت دی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد ہے تو یہ سچ، جن کو تم نے قتل کیا ہے اجازت ہم نے ہی دی تھی، لیکن داؤد ہیں وہ بھی میرے ہی بندے جو تیرے ہاتھوں قتل ہو، وہ بھی تو میرے ہی بندے تھے. اولاد کیسی نالائق کیوں نہ ہو، باپ کے دل پہ ماں کے دل پہ چوٹ پڑتی ہے نا کہ بچہ ہے تو میرا ہی، اتنی محبت ہے ان نافرمانوں سے بھی. اسی لیے قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جنات اور شیاطین کو حاضر کریں گے اور کافروں کو کھڑا کر کے کہیں گے کہ ازلل تم عبادی ہاؤلا، میرے ان بندوں کو تم ظالموں نے گمراہ کر دیا تھا. آپ اندازہ کریں یہ جو میرے بندے ہیں نا، یہ نسبت خدا نے کافروں سے بھی نہیں توڑی، کہا ازلل تم عبادی ہاؤلا، میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا نا. اتنی محبتیں. داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ پھر میرے بیٹے سلیمان کو اجازت؟ اللہ نے فرمایا ضرور، ہم اس کو توفیق بخشیں گے اور وہ مسجد بنائے گا. اس لیے یہ محبتیں، یہ تعلق، یہ وفا نبھانا اور وفا کی یادگاروں کو قائم رکھنا، یہ انسانیت، یہ وہ وصف ہے جو اللہ کے ہاں بڑے اوصاف میں گنا جاتا ہے. یہ خیر کی چیز ہے، اس لیے اللہ سے خیر مانگے. وقنا عذاب، اللہ جہنم کی آگ سے بچا. یہ ایسی چیز ہے جہنم جس سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے. جنت اور جہنم ہے، صحیح ہے اس کی طلب بھی اور اس سے بچنا بھی، لیکن جو لطف بندگی میں ہے اور جو اللہ کے قرب میں ہے اور جو لطف اس کی معرفت میں ہے، جنت کی بڑی سے بڑی نعمت بھی وہ مزہ نہیں دیتی جو اللہ کی معرفت اور اللہ کا قرب اور اللہ کی بندگی. بندگی میں جتنا آدمی دھستا چلا جاتا ہے اتنا ہی وہ اس کائنات کے لوازمات سے بے نیاز ہوتا چلا جاتا ہے. مصیبت تو یہ جسم ہے، روح ہے، اس کا سفر ہے، اس کی رویت ہے، اس روح پہ وارد ہونے والی تجلیات ہیں، اس روح کا قرب ہے. وہ جو روح ہے نا اندر کی، وہ تڑپتی ہے اور پھڑکتی ہے، اور مالک جانتا ہے کہ کس کی یاد میں کون تڑپ رہا ہے اس ایک محبت کے لیے، اس ایک محبت کے لیے. کبھی کبھی سینکڑوں محبتوں کی ذلت برداشت کرنی پڑتی ہے، اور محبت کرنے والا جانتا نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ ذلت کس لیے برداشت کر رہا ہوں. اور آخر تھک ہار کے کوئی ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے میرے بچے اصل میں اس کی محبت تجھے ستا رہی ہے، پیاس تجھے ستا رہی ہے، تو گندے نالوں کا پانی پینے لگ گیا، آ اور میں تجھے صاف ستھرے اور میٹھے پانی کے چشمے سے سیراب کر دوں. پیر و مرشد کا بس یہی کام ہوتا ہے، اور کچھ نہیں وہ کرتا، وہ صرف بتا دیتا ہے کہ یہ چشمہ ہے اس سے پی
تاکہ تیری روح کی محبت کو بالیدگی ملے، تیری روح میں اور معرفت قائم ہو، تیری روح پہچانے کہاں سے وہ جدا ہوئی ہے۔ اسی لیے مرحوم نے مثنوی کا پہلا شعر ہی کہا، اور انہوں نے کہا کہ لوگو سنو بشنو از نئے چوں حکایت می کنن، بانسری کی آواز سنو وہ کیا کہانی تمہیں سنا رہی ہے، بس جدائی ہا شکایت می کنن، وہ شکایت کرتی ہے اور کہتی ہے مجھے کیوں آپ نے جدا کر دیا ہے، مجھے کیوں آپ نے اس دنیا میں بھیج دیا ہے، میں آپ کی محبت کی ماری بھی ان ذلتوں کی خاطر رہ گئی ہوں۔ روح کو تڑپ ہے کہ اس تک پہنچے، اور جسم اسے روکتا ہے کہ مت پہنچو، پھر جب روح کو آزادی ملتی ہے تو اس کے تصرفات اس جسم کے تصرفات سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا قرب وہ چاہیے، خدا کی محبتیں وہ چاہیے، حتیٰ کہ اس مقام پر پہنچتا ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن میں کہا، انہوں نے کہا یہ آدمی میرے ساتھ آئے ہیں طور پہ اور آپ نے انہیں موت دے دی، یہ میں لوگوں کو جا کے کیا بتاؤں گا کہ کیوں مر گئے، لوگ سارے میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، میں کیا کہوں گا، ان ہی اللہ فتنہ، تو یہ سب آپ کی آزمائشیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بدر کے دن فرمایا، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی آئندہ اس دنیا میں عبادت نہ ہو، اللہم ان شئت لم تعبد، تو بس آج فیصلہ کر دیں پھر نہ ہو عبادت آپ۔ یہ محبت ہے، یہ انداز ہیں، یہ باتیں ہیں، یہ سارا اللہ کی معرفت کا سفر ہے۔ جہنم اس لیے برا ہے کہ وہاں پہنچ کر محبوب سے جدائی ہے، جہنم اس لیے برا ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہنچ کے اس کے سامنے شرمندگی کا سامنا ہے، تمہیں بھیجا کس لیے تھا، لے کے کیا آ رہے۔ اسی لیے اگلی آیت اگلی چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور کہا کہ اللہ سے مانگنا نماز کے آخر پہ، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ امام رازی نے اسے بہت عمدہ سمجھا، کیا کہنے رازی رحمت اللہ علیہ کے، کاش وہ تفسیر نہ لکھتے، آدمی فلسفے کے میدان کے تھے۔ فرمایا ربنا اننا آمنا، اے پروردگار ہم تجھ پر ایمان لائے اور ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے اعمال صالح کیے، اچھے اعمال کیے تجھے راضی کرنے خوش کرنے کی، نہ، اللہ نفس ایمان ہے محفوظ اور اس ایمان کی وجہ سے معافی دے دے۔ ایمان اتنی بڑی چیز ہے، ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ کفر کے سب چھڑوں کو ختم کر دیتا ہے جب آدمی، تو پھر بڑے سے بڑا گناہ بھی ایمان کی وجہ سے دھل جاتا ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل حدیث پہ فرمایا، آج کے آخر پہ کیا آتا ہے کہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ ساری زندگی اوپر سے نیچے تک تیری نافرمانیاں، اور وہ مایوس ہو جاتا ہے، جہنم جانے کے لیے اس کا خیال ہوتا ہے کہ اب تو پھینکیں گے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ ایک تمہاری نیکی ہمارے پاس ہے، اور اس کا وہ پرزہ لا الہ الا اللہ رکھا جائے گا، اور وہ سارے جتنے گناہوں کے دفتر اور کاپیز تھیں وہ سب کی سب اڑا دی جائیں گی۔ اس ایمان میں اتنی طاقت ہے، اللہ کو مانتا تو ہے نا، اس لیے یہاں پر کار بنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے وکفر عنا سیئاتنا، اور اے اللہ ہمارے گناہوں کو دھو ڈال، نیکی گناہ کو ختم کر دیتی ہے۔ ہم اہل السنہ کا عقیدہ ہے کہ سوائے کفر کے باقی کوئی گناہ ایسا نہیں جو نیکی کو دھو دے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے وہ اپنے مقام پہ ہے، نماز پڑھتا ہے وہ اپنے مقام پہ، اس کی شراب اس کی نیکیوں کو ختم نہیں کرے گی، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو انسان کی نیکی کو ختم کرے۔ یہ تصور جاہلانہ تصور ہے کہ تم یہ گناہ کرو گے تمہاری نیکیاں کم ہو جائیں گی، یہ ہو جائے گا۔ اہل السنہ کا ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہاں پہ پہنچ کے اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ گناہ نیکی کو ختم کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی گناہ سوائے شرک ایسا نہیں ہے جو نیکی کو ختم کرے، اس لیے کوئی بھی آدمی جو نیکی کرتا ہے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے جب اللہ اسے قبول کر لے، نیکی ہوتی وہ ہے جب اللہ قبول کر لے۔ تو یہ نیکیاں یہ گناہوں کو دھو دیتی ہیں، گناہ نیکیوں کو ختم نہیں کرتے۔ اسی کو قرآن خود کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے بندے ایسے بھی آئیں گے جو شدید گناہگار، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو بدل کے انہیں نیکیاں دے دے گا. ہزار گناہ کیے تھے، اس لیے جو کوئی گناہ بار بار کرتا رہتا ہے نا، اتنی جلدی فتوے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیا پتا یہ انہی خوش نصیبوں میں سے ہو. اس لیے گناہ زیادہ تقدیر میں لکھے گئے کہ ہمارے پاس آئے گا تو اتنی زیادہ نیکیاں بھی سے دے دے گی. ہوش سے بات کرنی چاہیے، اس لیے اللہ کے ہاں اس کی محبت دھو ڈالے گی ان چیزوں. اسی لیے فرمایا کہ میرے بندے ایسے ہیں، یہاں بھی وہ کفر انا سے یہ آتے نا، اللہ ہماری نیکیوں کو اتنا بڑھا دے، مفہوم یہ ہے کہ ہمارے گناہ ہماری نیکیاں دھو ڈالیں. اللہ کا عجیب قانون ہے، آپ کو کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. آپ دیکھتے نہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو وحشی رضی اللہ عنہ نے شہید کر دیا. وحشی فتح مکہ پہ ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واحد آدمی ہے جس سے کہا کہ وحشی آپ کا ایمان ٹھیک ہے سب چیزیں، مگر میرے سامنے نہ آیا کریں، آپ آتے ہیں تو چچا یاد آ جاتے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی محبت. اور وحشی کہتے تھے میں اس فکر میں رہا کہ اب اسلام لے آیا ہوں، کاش کوئی اتنا ہی بڑا عمل ہو جائے. حتیٰ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مجھے جنگ یمامہ میں بھیج دیا اور میں نے اسی نیزے سے جس سے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، وہ جو جھوٹا نبوت کا مدعی تھا مسلمہ کذاب، اسی نیزے سے میں نے اسے بھی قتل کیا. اللہ کا عجیب نظام. تو نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، گناہ نیکی کو ختم نہیں کرتا. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور اے پروردگار ان کے ساتھ اٹھایا جاؤں جو تیرے بہت نیک بندے. اللہ کے نیک بندوں کی معیت، اللہ کے کسی نیک بندے کی قبر کے قریب جگہ کا مل جانا، اللہ کے کسی نیک بندے کے احاطے میں جہاں وہ دفن ہے وہاں پہ، یہ بہت بڑے اعمال میں سے ہے اور مغفرت کا سبب. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جب وہ وفات سے کچھ پہلے شدید زخمی تھے، بیٹے سے کہا کہ ام المومنین کے پاس جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ عمر چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہو، اور بار بار دروازے کی طرف دیکھتے رہے. عبداللہ گئے، واپس آئے، داخل ہوئے، ان کا بشرا لکھ، امیر المومنین کو خوشخبری، بشارت. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اکبر ہمی، ساری زندگی اس فکر میں گزری کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے بھی لیٹنا نصیب ہوگا. یہ ہے جو لوگ ڈھونڈتے ہیں نا کہ اولیاء کرام کی قبروں کے پاس کہیں جگہ مل جائے کسی اچھے بندے کے ساتھ، تو وہ اس کی اصل یہ حدیث ہے. انشاءاللہ یہ پورا نہیں ہو سکا، آئندہ اسے پورا کریں.